بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ فقہی مسائل پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عطا تراب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اسباب و وسائل سے ظہور پذیر ہونے والی زندگی اپنی بقا اور اپنے تسلسل میں مسائل کو جنم دیتی ہے۔ ہم نے اپنے پروگرام میں زندگی میں درپیش فقہی مسائل کے حل کے لیے رجوع کیا ہے جناب مولانا محمد شفا نجفی صاحب سے۔ قبلہ، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ قبلہ، ہمارے پروگرام میں فقہی مسائل کی بابت گفتگو بتدریج آگے بڑھ رہی ہے۔ قبلہ، ہم آپ کی وساطت سے یہ جان چکے ہیں کہ نجاسات کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، اور ایک پاک چیز کس طرح متنجس ہوتی ہے، یعنی نجس اشیاء سے کس طرح نجاست آگے پھیلتی یا سرایت کرتی، ہم یہ بھی جان چکے ہیں۔ لیکن اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مطہرات، وہ چیزیں جو پاک کرتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں اور وہ کس طرح سے پاک کرتی ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔
واقعی ہم فقہی مسائل کے بیان کے ذیل میں ایک اہم مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان نجاسات سے آگاہ نہ ہو۔ جو مشکل پیش آ سکتی ہے، یا بعض حضرات شاید باخبر نہ ہوں، وہ نجس چیز کو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ ویسے تو ہم اپنے تمام قابل احترام ناظرین سے توجہ کی درخواست کرتے رہتے ہیں،
صحیح،
اور خصوصی طور پر ان خواتین سے ہم توجہ کی درخواست کریں گے جو جن کو کھانے اور کھانے پینے کی چیزیں اور کھانے پکانے کے برتن سے جن کو واسطہ پڑتا ہے، نجاست اور طہارت سے ان کو واسطہ پڑتا ہے
بہت زیادہ،
تو یا ان کو، ان سے ہم توجہ کی درخواست کریں گے۔ یہ بڑا اہم اور حساس مرحلہ ہے کہ نجس چیز کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس لیے کہ جب تک آپ کو نجس چیز کو پاک کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں نے نجس چیز کو پاک کر دیا ہے، وہ اس کا الٹا نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے، جو چیز پاک تھی وہ بھی نجس ہو جاتی ہے۔
جی
ہاں، جیسے ہم آگے قلیل پانی سے کسی نجیس چیز کو پاک کرنے کے جب طریقہ بتائیں گے، وہاں وہ عرض کریں گے کہ بعض اوقات وہ معمولی بے خبری کے نتیجے میں نہ صرف نجیس چیز پاک نہیں ہوتی، جو بلکہ جو پاک پانی تھا وہ بھی
مزید نجاست پھیل جاتی ہے،
نجیس نجاست پھیل جاتی ہے۔
بالکل صحیح،
وہ تطہیر کے مرحلے میں، یعنی نجیس چیز کو پاک کرنے کا جو عمل ہے اس کو تطہیر کہتے ہیں۔
صحیح،
تطہیر کے مرحلے میں جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ نجس کی، جس کی وجہ سے کوئی پاک چیز نجس ہوئی ہے، وہ نجس کیا ہے،
صحیح،
ان دس چیزوں میں سے کس کے ذریعے کوئی پاک چیز، پاک برتن، پاک چیز نجس ہو گئی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ چیز جو نجس ہوئی ہے وہ کیا ہے،
صحیح،
وہ کپڑا ہے، لکڑی ہے، جن میں یعنی نجاست فوری طور پر سرایت کر جاتی ہے اور اس کے اندر تک چلی جاتی ہے، یا ہاتھ کی طرح ہے، اچھا جی سٹیل کے برتن کی طرح ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو ہم مطہرات بیان کریں گے، جن چیزوں کے ذریعے نجس چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے،
یعنی جس کے ذریعے ہم پاک کر رہے ہیں وہ مطہر،
وہ مطہر ہے، وہ پاک کرنے والی چیز، طاہر یعنی پاک چیز، اور مطہر وہ جو کسی نجس چیز کو پاک کر سکتا
ہے، طاہر بھی ہے، وہ پاک بھی ہے،
پاک بھی ہے اور وہ مطہر بھی ہے۔
صحیح،
تو ہمیں یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ یہ دس نجاسات میں سے کس نجس کے ذریعے کوئی چیز نجس ہوئی ہے۔
صحیح،
نمبر دو یہ کہ جو چیز نجس ہوئی ہے اس کا تعلق کس چیز سے ہے، وہ پتھر ہے، وہ لوہا ہے،
یا
وہ کپڑا ہے، یا ہاتھ ہے، کیا ایسی چیز ہے کہ جس میں نجاست اس کے اندر تک سرایت کر جاتی ہے، یا صرف اوپر کی سطح تک نجاست محدود رہتی ہے؟ اور یہ کہ جس چیز کے ذریعے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں، جس کو مطہر کہتے ہیں، اور ان کی تعداد بھی بہت ہی مبارک عدد ہے، 12 چیزیں ہیں جو نجس چیزوں کو پاک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیت رکھی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز پانی ہے، یا پانی ہے تو، اور پانی کی بھی پھر آگے کئی قسمیں ہیں،
صحیح،
اور ہر قسم کے ذریعے نجس چیز کو پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے، اس کو بھی بیان ہونا چاہیے۔
اقسام اسی لیے کی جاتی ہیں کہ ان کے احکام الگ الگ ہیں۔
جی ان کے احکام الگ الگ ہیں۔ پانی ہمارے پاس ایک مضاف ہے، مطلق ہے، پھر جو مطلق ہے وہ قلیل ہے، وہ کر ہے، وہ جاری ہے، وہ بارش کا پانی ہے، تو وہ ہر پانی سے نجس کو پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے، اس لیے ان سب کی تفصیل بیان ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلا جو مطہر ہے، جس کے ذریعے کسی نجس چیز کو، یا جو صحیح تعبیر ہے، علمی تعبیر، متنجس چیز کو جس کے ذریعے ہم پاک کر سکتے ہیں، سب سے پہلا مطہر وہ پانی ہے۔
میرے خیال میں سب سے زیادہ استعمال بھی اسی کا ہوتا ہے۔
ہاں، سب سے زیادہ واسطہ بھی اسی سے پڑتا ہے، لہذا اس کی تفصیل ہمیں معلوم ہونی چاہیے، جو ہم آئندہ انشاءاللہ پروگراموں میں عرض کریں گے۔ اور دوسرا جو مطہر ہے وہ زمین ہے، یا زمین ہے۔
زمین کس طرح؟
زمین بھی مطہرات میں سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو ایک تو سجدہ گاہ بنا دیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کو طہور بھی بنا دیا ہے، یعنی زمین کے ذریعے نجس چیز کو بھی ہم پاک کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یا زمین ظاہر ہے مٹی پر ہم سجدہ کرتے ہیں، اس کا تعلق زمین سے ہے، پتھر پر تعلق کرتے رکھتے ہیں تو اس کا تعلق بھی زمین سے ہے، تو زمین جو ہے وہ من جملہ مطہرات میں سے ہے۔ البتہ وہ پھر جب زمین کی بحث آئے گی، وہاں ہم بتائیں گے کہ زمین کس چیز کو پاک کرتی ہے۔ آپ کا اگر برتن نجس ہو جاتا ہے، چمچہ نجس ہو جاتا ہے، پیالہ آپ کا نجس ہو جائے، تو اس کو زمین پاک نہیں کرتی، وہ مٹی ایک مرحلے میں نجس چیز کو پاک کرنے میں کام آتی ہے، جس کو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ اگر کسی چیز میں کوئی مائع ہو، کوئی دودھ ہو، اور اس میں سے خدا نخواستہ کتا پی لیتا ہے، اور اس وجہ سے وہ نجس ہو جائے، تو پھر اس میں پہلے مٹی سے اس کو مانجنا پڑتا ہے، یا ایسی ہی برتن کو وہ چاٹے اور اس کی وجہ سے نجس ہو جائے، تو اس کو مٹی سے مانجنا پڑتا ہے۔ تو
اس میں کتا ہی ہے یا کوئی اور اس کے ساتھ شریک ہے؟
وہ کتا زیادہ، خنزیر کے بارے میں، وہ دھونے کی جو ہے نا وہ عدد بڑھ جاتی ہے، 7 دفعہ دھونا پڑتا ہے تب جا کے
مٹی سے مانجنا دونوں میں،
مٹی سے، یہ کتے کے بارے میں ہے،
صرف کتے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔
تو زمین ہے، زمین جو ہے وہ بعض اوقات نجس چیزوں کو پاک کرتی ہے۔
کوئی مثال دینا؟
جی ہاں، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ جو واضح مثال ہے جس سے ہم واسطہ پڑھ سکتا ہے، وہ یہ کہ آپ کا جوتا اگر نجس ہو جائے، جوتے کا نیچے کا حصہ، یا خود آپ کا پاؤں نجس ہو جاتا ہے، یا مثال کے طور پر وہ عصا ہے اور اس کا وہ حصہ جو زمین کو لگتا ہے وہ اگر نجس ہو جائے، اور آپ زمین کے اوپر اتنا چلیں کہ اس چلنے کے نتیجے میں وہ نجاست جو آپ کے پاؤں یا جوتے کے اس کو سول کو لگی ہوئی تھی وہ برطرف ہو جائے،
صحیح،
یا چلنے کے نتیجے میں، یا ایک ہی جگہ بیٹھ کے آپ اس کو اتنا وہ رگڑیں کہ اس کے نتیجے میں اے نجاست زائل ہو جائے، تو یہ آپ کا جوتا یا آپ کا پاؤں پاک ہو جائے گا۔ آپ کے آپ کہہ سکیں گے کہ اس نجس چیز کو زمین نے پاک کیا ہے۔ دو چیزیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ سورج ہے۔ سورج بھی بعض چیزوں کو پاک کرتا ہے، اس کے بھی بڑے مفصل مسائل ہیں، البتہ وہ مخصوص چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی دیوار نجس ہو جاتی ہے، دید اور وہ دھوپ اس کے اوپر پڑے، براہ راست سورج کی شعائیں اس کے اوپر پڑیں اور اس کے نتیجے میں وہ نجس دیوار اگر خشک ہو جائے، تو وہ دیوار پاک ہو جاتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نجس دیوار کو, یا صحیح تعبیر میں متنجس دیوار کو سورج نے پاک کر دیا ہے. یہ تیسرا متحر ہے. اور چوتھا متحر وہ استحالہ ہے. استحالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک چیز کی حقیقت بدل جائے, ایک چیز کی حقیقت بدل جائے, ایک چیز کا نام بدل جائے کسی تبدیلی کے نتیجے میں. اور اس کے لیے جو واضح مثال ہم دے سکتے ہیں یہ ہے کہ فرض کیجئے اگر کوئی نجس جو ہے وہ پاک چیز میں تبدیل ہو جائے. پہلے یہ اس چیز کا نام نجس نام دیا جاتا تھا, نجس چیز کا نام دیا جاتا تھا, اب تبدیلی کے بعد اس کو پاک چیز کا نام دیا جاتا ہے.
کایا پلٹ گئی ہے.
ہاں وہ یعنی اس کی حقیقت بدل گئی ہے. مثلا نجس لکڑی تھی, نجس خود تو نجاسات میں سے نہیں ہے, لکڑی
متنجس ہے,
لکڑی پاک تھی, اس کو اوپر 10 نجاسات میں سے کوئی نجس لگ جائے, پیشاب گرے, خون گرے, یا کوئی کافر اور خصوصاً کوئی منکر خدا گیلا ہاتھ اس کو لگائے جس کی وجہ سے وہ نجس ہو گئی, اس کو آپ نے کسی بھڑکتی آگ میں ڈال دیا اور اس سے وہ خاکستر میں وہ تبدیل ہو گئی,
راکھ میں.
راکھ میں وہ پہلے لکڑی کہلاتی تھی, اب وہ
راکھ
کہلانے لگی ہے, تو یہ پاک ہو جائے گی لکڑی.
صحیح.
یا ایسی چیز جو کہ متنجس نہیں, خود عین نجس, عین نجس, مثلا پاخانہ, پاخانہ معذرت کے ساتھ انسانی پاخانہ, چونکہ مثلا حیوانات خصوصاً اگر حلال گوشت ہو تو ان کا تو پاخانہ وہ نجس نہیں ہے. گائے بھینس بھیڑ بکری ان کا پیشاب پاخانہ وہ پاک, ہم نے گزشتہ مسائل میں
بالکل
عرض کیا ہے جی. تو یہ فرض کیجئے یہ جل جائے اور یہ راکھ میں تبدیل ہو جائے, یہ بھی وہ پاک ہو جاتا ہے, اس کو استحالہ کہا جاتا ہے. اور جو پانچواں متحر ہے وہ انقلاب ہے. انقلاب میں یہ ہے کہ ایک چیز کی وہ حقیقت نہیں بدلتی, ایک مائع اور سیال شکل میں پہلے بھی وہ تھی بعد میں بھی ہے, لیکن اس کی کوئی خصوصیت بدل جاتی ہے. جیسے شراب جو ہے وہ خود بخود یا کسی چیز کے یا کسی کیمیکل وغیرہ کے اس میں شامل ہونے کی وجہ سے وہ سرکے میں تبدیل ہو جائے.
صحیح.
تو یہ انقلاب کہلاتا ہے, اس تبدیلی کو انقلاب کہتے ہیں. اور لکڑی جب خاکستر میں تبدیل ہو جائے تو اس کو وہ استحالہ فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے.
عنوان بدل گیا اب, یعنی پہلے شراب تھی تو اب سرکہ,
اب سرکہ عنوان بدل گیا ہے.
صحیح.
اور جو چھٹا متحر ہے وہ دو تہائی شراب کا خشک ہو جانا. مثال کے طور پر اگر انگور کا رس تھا وہ ابل جائے, تو ابلنے کے نتیجے میں اگر ہم اس کو نجس سمجھتے ہیں تو صرف ابلنے کے نتیجے میں یا ایک آدھ دفعہ اس کے کھولنے کے نتیجے میں وہ نجس ہو جائے گا, لیکن اگر وہ اتنا کھولے کہ دو تہائی خشک ہو جائے اور ایک تہائی بچ جائے, تو یہ دو تہائی کا خشک ہو جانا یہ ایک تہائی باقی ماندہ کو پاک کر دیتا ہے. لہذا ائمہ معصومین کی روایات کی روشنی میں فقہا کی جو تعبیر ہے وہ ذہاب الثلثین, ذہاب الثلثین یعنی دو تہائی کا خشک ہو جانا, وہ جو باقی ماندہ ایک تہائی یا ثلث ہے اس کو پاک کر دیتا ہے.
بالکل.
یہ
کھولنے ہی کے نتیجے میں,
کھولنے کے نتیجے میں ہونا چاہیے.
کھولنے کے نتیجے میں خود بخود پڑے پڑے کسی
نہیں نہیں کھولنے کے نتیجے میں یا وہ ہو جائے. اور ساتواں جو متحر ہے وہ انتقال ہے. انتقال کا جو لغوی معنی ہے یا وہ ڈکشنری کا مفہوم, وہ سب مومنین اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. انتقال یعنی ایک چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا,
نقل
مکانی, نقل مکانی. اس کی جو واضح مثال دی جاتی ہے, پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کسی مناسبت سے, وہ یہ ہے کہ مثلا کسی ایسے انسان کے جسم سے خون کی, جس کا خون نجیس ہے, مثلا انسان کا خون نجیس ہے, بلکہ ہر وہ جانور کی جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کا خون نجیس ہے، وہ چاہے حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو، انسان کا خون بھی نجیس ہے اور بھیڑ بکری کا خون بھی نجیس ہے.
صحیح.
البتہ وہ خون پاک ہے جو اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ کے اندر جسم کے اندر بچ جائے.
صحیح.
لیکن زندگی میں انسان یا کسی بھی حیوان کی زندگی میں اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہے، وہ نجیس.
صحیح.
ہے.
صحیح.
یہ خون اگر کسی ذریعے سے دوسرے حیوان کے جسم میں منتقل ہو جائے کہ جو پیدائشی طور پر اور ذاتی طور پر خون جہندہ نہیں رکھتا،
صحیح،
اس کی شریانے نہیں ہیں کہ اس کو کاٹیں تو خون دھار مار کے نکلے. واضح مثال جو شب و روز جو ہے آج کل سیزن بھی ہے وہ ہم سب کو پیش آ سکتا ہے، مچھر جو ہے وہ خالی پیٹ وہ آتا ہے اور آپ کے جسم کے اوپر بیٹھتا ہے اور وہ خون چوس کے وہ آپ کا خون اپنے جسم تک منتقل کر دیتا ہے. تو یہ جو خون جو ایک لمحہ پہلے میرا اور آپ کا شمار ہوتا تھا،
صحیح
جی، ایک خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا شمار ہوتا تھا، اب دوسرے لمحے میں اس کا شمار ہونے لگا ہے.
صحیح.
اب وہ خون جو پہلے ایک لمحہ پہلے ناپاک تھا، نجس تھا، اب آپ کے جسم سے اس مچھر کے جسم میں منتقل ہونے کے نتیجے میں وہ خون پاک ہو جائے گا.
صحیح.
اس لیے اس عمل کا نام انتقال رکھا گیا ہے.
صحیح.
البتہ ایک یہاں باریک سا نقطہ ہے جس کی طرف ناظرین کو متوجہ رہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب یہ خون انسانی جسم سے مچھر کے جسم میں منتقل ہو رہا ہو، اب بالکل اسی انتقال کے دوران یہ جب یہ خون انسانی جسم سے مچھر کے جسم میں جا رہا ہے،
مکمل طور پر منتقل نہیں
ابھی
ہوا.
منتقل نہیں ہوا، ہو رہا ہے.
صحیح.
جی وہ جو ہے نا جو وہ موٹر چل رہی ہے، اور اسی دوران اگر اس کو مار دیں اسی جگہ اور وہ خون نکل آتا ہے تو وہ ابھی چونکہ انتقال کا عمل مکمل نہیں ہوا لہذا وہ خون نجس سمجھائے گا. لیکن اگر وہ مکمل طور پر وہ منتقل ہو اور وہاں سے اڑ کے دوسری جگہ
مسئلہ بیان فرما چکے ہیں،
ہاں ہاں، تو وہ انتقال کا عمل مکمل ہو گیا اور وہ خون جو پہلے نجس تھا انتقال کے نتیجے میں دوسرے حیوان کے جسم میں جانے کے نتیجے میں وہ پاک ہو جائے گا. اس کو یعنی فقہی اصطلاح میں انتقال کہا جاتا ہے. اور آٹھواں جو متحر ہے وہ اسلام ہے. اسلام ہے یعنی ایک کافر جو خدا کا منکر ہے یا رسول کا منکر ہے، قیامت کا منکر ہے، وہ نجاسات کے ذیل میں ہم نے کافر کی وضاحت کی ہے کہ کافر کون ہوتا ہے، وہ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ توحید اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اس عمل کے نتیجے میں جو چند لمحے پہلے نجس تھا اب لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے زبان سے جاری کرنے کے نتیجے میں وہ پاک ہو جائے گا،
اسلام لے آنے سے،
اسلام لانے کے نتیجے میں پاک ہو جائے گا. لیکن یہ نقطہ جو ہے نا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ اسلام کے نتیجے میں جو اس کی ذاتی نجاست تھی، ذاتی نجاست وہ اب دور ہو جائے گی. اسلام لانے سے پہلے اس کو سارا دن جو ہے وہ آپ دریائے راوی میں رکھیں وہ پاک نہ ہوتا، لیکن اسلام کے نتیجے میں اب وہ ذاتی نجاست اس کی زائل ہو جائے گی. البتہ اگر اس کو کوئی عارضی نجاست ہے، اس کو جسم کو ان 10 نجاسات میں سے کوئی ایک نجاست اگر لگی ہوئی ہو، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نتیجے میں وہ نجاست زائل نہیں ہوگی. یعنی ہم علمی الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی شہادتین کے اقرار کے نتیجے میں ذاتی نجاست دور ہو جائے گی، اور اگر کوئی عارضی نجاست اس کو لگی ہوئی ہو ان 10 نجاسات میں سے کوئی ایک، تو پھر ان کا جو علاج ہے وہ یہ 12 مطہرات ہیں، اس کے ذریعے اس کو ہم پاک کر سکتے ہیں. تو جو آٹھواں مطہر ہے وہ اسلام ہے. اور نواں جو مطہر ہے وہ بھی بڑا دلچسپ مطہر ہے، وہ طبعیت ہے. طبعیت کا مطلب یہ ہوتا ہے،
یہ طبیعت نہیں ہے،
نہیں طبیعت نہیں ہے، وہ توئن نہیں ہے، طبعیت ہے جس سے تابع لکھتے ہیں،
تابع
دار بھی اسی سے بنتا ہے. تو طبیعت کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک چیز کے ساتھ ساتھ دوسری چیز خود بخود پاک ہو جائے، ایک چیز کے ضمن میں دوسری چیز خود بخود وہ پاک ہو جائے. اس کی واضح مثال آپ یہ دے سکتے ہیں کہ یہی جو ہے انگور کا جو رس ہے یا شراب، وہ اس کو آپ نے آگ پر رکھا ہوا ہے اور وہ کھول رہا ہے، اس کو جوش آ رہا ہے، تو جیسے ہی دو تہائی خشک ہو جائے گا اور ایک تہائی باقی بچے گا، وہاں یہ جو یعنی سیال مادہ جو اس برتن کے اندر ہے وہ بھی پاک ہو جائے گا، اور پھر وہ برتن جس میں آپ نے اس کو رکھا ہے اس کو آپ جوش دلا رہے ہیں، یا وہ چمچ جو اس میں آپ چلا رہے ہیں، ان کو الگ سے پانی کے ذریعے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس برتن اس سیال کی طبیعت میں اس کے ساتھ ساتھ یہ خود بخود وہ پاک ہو جائے گا،
بالکل صحیح، اسی کے ضمن میں،
اس کو ہم طبیعت کہا جاتا ہے، اس کے ضمن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پاک ہو جائے گا، یعنی اس کو پانی سے الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو طبیعت کہا جاتا ہے. اور جو دسواں مطہر ہے وہ عین نجاست کا برطرف ہونا ہے، عین نجاست کا برطرف ہونا. اس کی مثال بھی شاید پہلے ہم کر چکے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ کھانے کے دوران یا مسواک کے دوران آپ کے دانتوں سے یا آپ کے مسوڑوں سے خون نکل آتا ہے، ظاہر ہے وہ خون تھوڑا ہو یا زیادہ وہ نجس ہے، اور آپ کا منہ کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے گا، لواب جو آپ کے منہ کے اندر ہوگا وہ بھی اس کی وجہ سے وہ نجس ہو جائے گا. لیکن اس کو پاک کرنے کے لیے اگرچہ عام طور پر ہم کلی کرتے ہیں تاکہ پھر وہ جراثیم وغیرہ بھی اس کے ختم ہو جائیں، لیکن اگر ہم صرف فقہی قواعد کی روشنی میں اگر اس کو پاک کرنا چاہیں تو وہ جس طرح سے بھی وہ نکل آیا تھا، آپ صرف اس کو دو چار مرتبہ وہ اپنے لواب دہن کو تھوک دیں، جس کے نتیجے میں وہ جو وہ خون کے جو قطرات نکل آئے تھے آپ کے مسوڑوں سے وہ اب منہ میں نہیں رہے. یعنی اتنی دفعہ آپ اس کو لواب کو تھوک دیں کہ وہ جو ہے نا اب وہ خون کے اس میں آثار یا اس کا رنگ باقی نہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عین نجاست جو مسوڑوں سے نکلی تھی اب وہ دور ہو چکی ہے، یا اس کو مزید ویسے ہی آپ تسلی کے لیے یا مطلب وہ جراثیم سے اپنے منہ کو صاف کرنے کے لیے آپ کلی کریں وہ الگ بات ہے، لیکن نجاست کو دور کرنے کے لیے کلی کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس نجاست کا زوال یا اس کا برطرف ہونا اس نجس جگہ کو، آپ کی زبان کو، آپ کے اوپر کے تالو وغیرہ جی، یا منہ میں موجود باقی لواب دہن کی طہارت کے لیے عین نجاست کا برطرف ہونا کافی ہے.
صحیح.
اور گیارہواں جو مطہر ہے وہ بھی خاصا دلچسپ ہے، اور وہ ہے مسلمان کا غائب ہو جانا.
مطلب
ظاہر ہے یہ ناظرین کے لیے تو ایک پہیلی سے کم نہیں ہے،
ایک معمہ ہے،
ایک معمہ ہے کہ مسلمان غائب ہو جائے تو وہ کس طرح مطہر ہے. اس کی ہم یوں مثال دے سکتے ہیں کہ فرض کیجئے ایک مسلمان کی جو مطلب اپنے اچھے برے کو وہ تمیز بھی دے سکتا ہے، جس کا نام ہم نے ممیز رکھا تھا، یعنی اس عمر میں ہے کہ وہ اچھے برے کو تمیز دے سکتا ہے، واجب مستحب میں تمیز دے سکتا ہے، اسی طرح وہ بالغ ہے اور عقل مند بھی ہے. آپ کے سامنے اس کے کپڑے نجس ہو گئے تھے، آپ کے سامنے اس کے جسم کا کوئی حصہ نجس ہو گیا تھا، یہ آپ کے نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے شہر سے وہ نکل جاتے ہیں، اور ایک دو مہینے کے بعد پھر آپ واپس آتے ہیں، وہ صاحب واپس آتے ہیں. تو اب اسلام کا حکم یہ ہے کہ وہ کپڑے جو آپ کے سامنے اس دوست کے نجس ہوئے تھے یا اس کا جسم کا کوئی بھی حصہ جو نجس ہوا تھا، اب آپ کے پاس واپس اگر آ گیا ہے تو آپ اس کے ان کپڑوں کو یا جسم کو پاک سمجھیں. یعنی مسلمان کا غائب ہونا یہ گویا اس کی طہارت کو، اس نجس چیز کی طہارت کو ثابت کرتا ہے.
بالکل صحیح. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سامنے ہم نے اسے دیکھا ہو پاک کرتے ہوئے،
اس نے کپڑوں کو پاک کیا ہو یا اپنے ہاتھوں کو پاک کیا ہو، البتہ ایک نقطہ کی طرف توجہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی عقلی طور پر یا کم از کم آپ اپنے تجربہ یا مشاہدہ کی روشنی میں یہ احتمال دیں، یعنی اس بات کا امکان ہو کہ یہ بندہ جو ہے وہ نجس چیز کو پاک کرتا ہے. مثلا ایک اگر ایسا آدمی ہے کہ ایک عرصے سے آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کو نہ نجاسات کا پتہ ہے، نہ مطہرات کا پتہ ہے، نہ اس نے کبھی آپ کے سامنے وہ نماز پڑھی ہے، جی ہر چیز کا وہ مذاق اڑاتا ہے، وہ 10 سال کے بعد بھی اگر آئے تو آپ یہ نہیں اس کے اس عمل کو یہ نہیں سمجھ سکتے،
اس کی غیبت کو غائب ہو جانے کو جی اس نے پاک کیا ہوگا،
جی جی اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو نجاست اور وہ نجاست اور طہارت کے مفہوم سے آشنا ہی نہیں ہے، اس کو نہ نجاسات کا پتہ ہے نہ مطہرات کا پتہ ہے، تو وہاں ہم اس کے غائب ہونے کے نتیجے میں اس کے کپڑوں کو یا جسم کو پاک فرض نہیں کر سکتے. یعنی ایک معقول احتمال اور امکان جو ہے نا وہ موجود ہو
یا
اس کے بیس پر ہم یہ سمجھیں کہ انشاءاللہ کپڑے پاک کر کے آیا ہوگا، نمازی آدمی ہے تو اب تک اس میں اس نے بھی یہ نماز اس نے پڑھی ہوگی، نمازی ہے تو ظاہر ہے نجس جسم کے ساتھ تو نماز نہیں ہوتی، یہ شرط ہے بنیادی. اگر یہ نہیں ہے تو صرف غائب ہو جانا یا یہ اس کی طہارت کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اور میرا خیال میں ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور مطہر بھی صرف ایک ہی رہ گیا ہے،
اسے بیان
وہ ہمارے جو آخری وہ نجس چیز تھی وہ پاخانہ خوار حیوان کا پسینہ تھا.
جی بالکل.
ہاں تو وہ اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایسا نہیں کہ اگر وہ اس عمل کی وجہ سے یا پاخانہ خوری کے نتیجے میں اگر وہ نجس ہو گیا ہے تو بس زندگی بھر وہ نجس ہے اور وہ حرام گوشت ہو جائے، نہیں، اسلام میں اس کا حل موجود ہے.
صحیح.
اس کو بھی پاک کرنے کا طریقہ ہے، لیکن
صحیح.
اس کو پائپ کے ذریعے پانی کے ذریعے اس کو آپ پاک نہیں کر سکتے، یا 1-2 گھنٹے دھوپ میں اس کو کھڑا کریں.
صحیح.
اس سے پاک نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے استبرا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو اس پر کنٹرول کریں کہ مثلا ایک عرصے تک وہ پاک جو ہے نا وہ چارہ وغیرہ جو عام حیوان کی خوراک ہے وہ کھائے، اور
انسانی
وہ
فضلہ نہ
ہاں وہ وہ جس نجاست خاری کی وجہ سے اب یہ نجس ہو گیا تھا یا اس کا پسینہ، اب ایک عرصے تک جو ہے وہ یہ کہا جا سکے کہ اب وہ پاخانہ خوار نہیں رہا.
صحیح.
بلکہ اب جو ہے وہ مثلا وہ گھاس خور
پرہیز اس کا علاج ہے،
وہ علاج جو ہے نا اس کا علاج پرہیز ہے.
یا
تو ہر نجس کو کے ازالے کا مخصوص طریقہ ہے، تو یہ جو آخری نجس ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے جس کا فقہی نام استبرا ہے.
قبلہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ پروگرام تفصیل کا محتاج ہے، کیونکہ ہم نے اس پروگرام میں مطہرات کا اجمالی تعارف پیش کیا ہے. انشاءاللہ اس پر مزید تفصیلی گفتگو ہوگی. آپ ہمیں اپنی آرا، اپنے تبصرے اور اپنے سوالات بھیجنے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.